الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات ہیں. یہ جو سورت سورۃ الفاتحہ ہے یہ مکی سورت ہے. آپ نے بھی قرآن میں جگہ جگہ پر دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی کوئی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے, جیسے یہاں لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ تھی مکیۃن, پھر اس کے بعد لکھا ہے سورۃ البقرۃ مدنیۃن, اور اسی طرح ہر سورت کے اندر یا تو مکی لکھا ہوا ہوگا یا مدنی لکھا ہوا ہوگا. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مکی اور مدنی کے درمیان حد فاصل اور تمیز کیسے کریں گے, کون سی سورت مکی کہی جائے گی کون سی سورت مدنی کہی جائے گی. اس میں مختلف رائے ہیں, جن میں سے ایک وزنی رائے یہ ہے کہ وہ تمام سورتیں جن کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا, چاہے کہیں بھی ان کا نزول ہوا ہو, چاہے وہ مکہ میں ہوا ہو, چاہے وہ منا میں ہوا ہو, عرفات میں ہوا ہو, کسی اور جگہ پر ہوا ہو, وہ مکی سورت ہے. اور جن سورتوں کا نزول ہجرت کے بعد ہوا وہ مدنی سورت ہے, اگرچہ اس آیت کا نزول یا اس سورت کا نزول مکہ ہی میں کیوں نہ ہوا ہو, اس لیے کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے, اور اس موقع پر چند آیات کا نزول بھی ہوا تھا, حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آیات کا نزول ہوا. تو یہ جو آیات ہے اگرچہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا لیکن وہ مکی آیت نہیں ہے, وہ مدنی آیت ہے, اس لیے کہ ان کا نزول ہجرت کے بعد ہو رہا ہے. تو گویا جس سورت کا نزول یا جس آیت کا نزول, تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پوری سورت ہے وہ مکی ہے لیکن اس کے اندر دو چار آیت مدنی ہیں, اسی طرح پوری سورت مدنی ہے یا اکثر سورت مدنی ہے اور اس میں چند آیت مکی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ دو قسم کی سورتیں ہوتی ہیں, مکی اور مدنی سورتیں. تو جس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا وہ مکی, اور جس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا وہ مدنی سورت ہے. مکی سورتیں کیونکہ اس کا تعلق یا ان کا تعلق ابتدائی اسلام سے ہے, جب ابھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, پھر مشرکین مکہ کی طرف سے بہت کچھ مخالفت ہو رہی تھی, تو ان سورتوں کے اندر زیادہ تر توحید کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کو, شرک وغیرہ کے غلط ہونے کو بیان کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے, اس سلسلے میں جو مشرکین مکہ ان کے جو اعتراضات تھے, ان کے جو سوالات تھے, ان کا جواب دیا گیا ہے. اسی طرح آخرت کا بار بار ذکر ہے مکی سورتوں کے اندر, اور مدنی سورتوں کے اندر زیادہ تر احکام کا ذکر ہے, اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو اس وقت اسلام مستحکم ہو گیا تھا, مضبوط ہو گیا, اور بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے, تو ان کو اب ان کے سامنے احکام بیان ہوئے. سب احکام نہیں، اس لیے کہ پورا دین قرآن میں نہیں ہے، اس کے پورا دین سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث شریفہ کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ مکی سورت ہے، اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اور یہ تیسری سورت ہے جس کا نزول ہوا ہے، تیسری سورت نہیں بلکہ تیسری وحی۔ سب سے پہلے وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی پانچ آیت کا نزول ہوا، سب کو واقعہ مشہور ہے، سب کو اس کا علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ بکثرت وہاں جایا کرتے تھے، پھر ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کی طرف سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھنے والا، یعنی میں امی ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو دو تین مرتبہ ان کو یہ حکم دیا، پھر ان کو بھیجا، اور اس کے بعد ان کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلے وحی ہے جس کا نزول ہوا مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد تین سال تک کوئی وحی نہیں آئی، اس میں کچھ اختلاف ہے کہ کتنی مدت، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ تین سال تک کوئی وحی نہیں آئی۔ جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ اپنا کام شروع کر چکے تھے، اس لیے کہ آپ کو نبوت مل چکی تھی۔ تین سال کے بعد یا ایوہ المدثر کی جو آیات ہے، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، ان کا نزول ہوا، چند آیتوں کا نزول ہوا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ یہ سب سے پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ سورہ اقرا اس کا کچھ حصہ نازل ہوا تھا، اور سورہ مدثر کا کچھ حصہ، اور اس کے بعد جو سب سے پہلی سورت ہے جو پوری شروع سے لے کر اخیر تک بگننگ ٹو اینڈ نازل ہوئی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی۔ بعض سورتوں کا یہ کے بارے میں اس طرح بھی آتا ہے، جیسے سورہ قل ہو اللہ احد، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں بھی یہ سورت نازل ہوئی مشرکین کے جواب میں، اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور مدینہ منورہ میں یہود جو بے جا اعتراض کرتے تھے، اشکال کرتے تھے، پریشان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے ان اعتراضات کے جواب میں دوبارہ قل ہو اللہ احد کا نزول ہوا۔ تو علماء نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، انہوں نے ان سب باتوں کو محفوظ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، ہر ایک ایک آیت کے بارے میں کہ کہاں نازل ہوئی، مکہ میں، مدینہ میں، راستے میں، رات میں، دن میں، ٹھنڈی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، ہر آیت کے بارے میں مجھے علم ہے، کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کون سے سرکمسٹانسز میں اس کا نزول ہوا۔ اور ان کے علاوہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سب باتوں کو محفوظ کیا۔ آپ علوم القرآن کی کتابوں کو اگر دیکھیں گے، اس کے اندر الگ الگ اعتبار سے قرآن کی صورتوں کو تقسیم کیا گیا، مکی، مدنی، لیلی، نہاری، کون سی صورتوں کا نزول رات میں ہوا، کون سی صورتوں کا نزول دن میں ہوا، یعنی ایسی ایسی تفصیلات جس کے بارے میں ہم شاید یہ سمجھیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ایسی چھوٹی چھوٹی بات، اس کو محفوظ کرنے کا کیا فائدہ ہے، لیکن وہ ایسی باتوں کو بھی محفوظ کرتے تھے کہ یہ صورت گرمی کے موسم میں نازل ہوئی یا یہ سردی کے موسم میں نازل ہوئی، یہ حضر میں نازل ہوئی یا سفر میں نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان سب باتوں کو محفوظ کیا، اور یہ علم آج تک چلا آ رہا ہے، کتابوں کے اندر یہ سب علوم محفوظ ہیں، ایک ایک سورت کے بارے میں اس کی تفصیل کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کس موقع پر نازل ہوئی، کس کے بارے میں یہ نازل ہوئی، کون سے سرکمسٹانسز تھے، کون سے احوال تھے، یہ ساری باتیں علماء نے محفوظ کی ہے، اور یہ آج تک یہ علم سب تازہ ہے اور فریش ہے۔ تو یہ سورت، یہ مکی سورت ہے، اور جیسے میں نے کہا یہ تیسری سورت ہے جس کا نزول پوری طرح ایک ساتھ جس کا نزول ہوا۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے قرآن کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اس کی ترتیب دو الگ الگ قسم کی ترتیب ہے قرآن کی۔ ایک ہے قرآن کی ترتیب نزول کے اعتبار سے، تو قرآن کی ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے اقرا بسمی ہے، اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد مختلف صورتیں، پھر کبھی کسی صورت کا کوئی حصہ، کسی اور صورت کا کوئی اور حصہ، تو یہ الگ الگ صورتوں، الگ الگ موقع کے مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ الگ آیات کو اتارتے تھے. کبھی پوری صورت اترتی تھی، کبھی ایک آیت اترتی تھی، کبھی دو چار آیتیں اترتی تھی، کبھی کسی صورت کے بعض آیات آج، بعض آیات کسی اور دن، بعض آیات بہت عرصے کے بعد. تو قرآن کی ایک ترتیب نزول کے اعتبار سے ہے کہ قرآن کس طرح نازل ہوا، تو وہ تو محفوظ، کسی حد تک تو محفوظ. تو یہ ایک ترتیب ہے نزول کا، قرآن کس طرح نازل ہوا. اور ایک قرآن کی وہ ترتیب ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ترتیب وضعی کہا جاتا ہے. تو نزول کی ترتیب الگ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے تو سب سے پہلے یہ آیت آئی تھی، اور اس کے بعد دوسری آیت آئی تھی، پھر اس کے بعد تیسری آیت آئی تھی، پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد سورہ فاتحہ، جیسے ہم قرآن یاد کرتے ہیں، ترتیب سے یاد کرتے ہیں. تو قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا تھا، 23 سال کے اندر الگ الگ آیات الگ الگ مواقع کے اوپر اتری تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ کون سی آیت کو کس جگہ کے اوپر رکھنا ہے، بتاتے تھے کہ بھئی یہ آیت فنا صورت میں فنا جگہ پر جاتی ہے، یہ صورت فنا صورت کے بعد ہے، یہ صورت فنا صورت سے پہلے ہے. تو یہ جو ترتیب ہمارے سامنے ہے قرآن کی، یہ نزول کی ترتیب نہیں، نزول کی ترتیب الگ ہے، اس کو بھی علماء نے محفوظ کیا ہے. اور ایک قرآن کی ترتیب، جس طرح قرآن رکھا گیا ہے ترتیب وضعی، تو نزول وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہی تھا، لیکن یہ جو قرآن کی ترتیب ہمارے سامنے ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے تھے، بتاتے تھے کہ کس صورت کو پہلے رکھنا ہے، کون سی صورت اس کے بعد ہے، کون سی صورت تیسرے نمبر پر ہے، کون سی آیت پہلے ہے، کون سی آیت بعد میں ہے، کون سی آیت بیچ میں ہے. یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح جی میں آتا تھا آپ کسی صورت کو آگے رکھ دیتے تھے، کسی کو بعد میں، کسی کو پہلے، کسی کو آخر میں، کسی آیت کو یہاں لگا دیا، کسی کو وہاں لگا دیا، ایسا نہیں. یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کے اندر گڑبڑی نہیں کر سکتا آدمی. اگر کوئی قرآن پرنٹ کرنا چاہے اور وہ سوچے کہ بھائی یہ سورہ فاتحہ کو آخر میں رکھ دو، والناس کو شروع میں رکھ دو، سورہ بقرہ بیچ میں ڈال دو، یا یہ لمبی صورتیں بہت ہے شروع شروع میں، پھر مختصر صورت ہے تو ہم اس کو تھوڑا ادھر ادھر کرتے ہیں، کچھ چھوٹی صورتیں بیچ میں لے آتے ہیں، کچھ لمبی صورت بعد میں لے جاتے ہیں، تو اس طرح کرنا یہ ناجائز ہے، حرام، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح یہ جو صورتوں کی تقسیم ہے، قرآن میں تین طرح کی تقسیم ہے، ایک تقسیم صورت کے اعتبار سے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو جتنی بھی صورتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی صورتوں کے نام بھی بتائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو سورہ واقعہ، تو پتہ چلا کہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتائی تھی کہ یہ صورت ہے، پوری صورت ہے، اس کا یہ نام ہے. جو آدمی سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو فقر و فاقہ کبھی اس کے قریب نہیں آئے گا. اسی طرح سورہ یاسین کا ذکر ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ تم 10 صورتوں کو لے آؤ اپنی طرف سے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ الگ الگ صورتیں ہیں، یہ صورت یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پر ختم ہوتی ہے، یہ دوسری صورت یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پر ختم ہوتی ہے. تو ایک تقسیم یہ ہے، 114 صورتیں ہیں قرآن میں. اور یہ جو پارے ہیں، ایک تقسیم تو صورتوں کی اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو پارے ہیں، پہلا پارہ، پہلا سپارہ، پہلا پارہ، پہلا جز، دوسرا جز، تیسرا جز، چوتھا جز، تو یہ 30 جز جو ہے قرآن میں، یہ بعد والوں نے اس لوگوں کی سہولت کی خاطر قرآن کو تقسیم کر دیا، سہولت کی خاطر. جیسے 30 الگ الگ پارے ہیں، کیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو تقسیم کر دیا، ختم کر رہے ہیں، یا بچہ حافظ ہو رہا ہے، استاد کو سنانا ہے تو کہا کہ بھائی ایک پارہ سناؤ، تراوی میں تقسیم کرتے ہیں کہ سوا پارہ، آج سے ایک ایک پارہ ہوگا. تو یہ جو تقسیم ہے پاروں کی، 30 پارے کی جو تقسیم ہے، یہ بعد والوں نے کی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو ایون آؤٹ کر لیا جائے، اس لیے کہ صورتوں کے اعتبار سے اس کو ایون کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے ہر پارہ تقریباً اس میں 28 صفحے ہوتے ہیں، 30 صفحے ہوتے ہیں، کبھی کسی میں کچھ ایک آدھ صفحہ کم زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے بعض مرتبہ ये जो पारा नया शुरू होता है उसका ताल्लुक पीछे की आयत से होता है, यानी ये जो नया पारा शुरू होता है ये जरूरी नहीं है कि यहां से नई बात हो, जो नई सूरत होगी वो नई बात होगी, उसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं, जो भी सूरत होगी उसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो पारा है ये एक बाज़े मर्तबा एक मज़मून चल रहा है और वहाँ से नया मज़मून नहीं शुरू होता, पुराना मज़मून ही चल रहा है। जैसे चौथा पारा है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, ये पारा यहाँ, ये जो रुकू यहाँ से ये पारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, चौथा पारा। ये जो पांचवा पारा है नया पारा, ये जो सेंटेंस है इसी सेंटेंस का जुज़ है, ये जो सेंटेंस यहाँ ये इसी सेंटेंस, इसलिए अगर आदमी यहाँ रुकेगा तो हो सकता है कि उन्हों अगर इस तरह ना करते, तकसीम ना करते तो अच्छा होता कि उसको अच्छी तरह तकसीम करते, आम लोग तो अरबी नहीं जानते इसलिए वो तो माजूर है, लेकिन ये आयत जो बाद वाली है, ये सूरत यहाँ ख़त्म होती है, ये इसी का ततिमा है, ये एक ही सेंटेंस है, ये लंबा जुमला है। तो ये जो तकसीम है पारों के एतबार से ये बाद वालों ने किया है लोगों की आसानी के खातिर। इसी तरह जो रुकू हैं, जो रुकू है पहला रुकू दूसरा रुकू, किसी सूरत में 20 जुज़ में 20 रुकू है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, ये भी बाद वालों ने उसको तकसीम किया, उन्होंने ये कोशिश की है कि जहाँ एक मज़मून ख़त्म होता है वहाँ पर रुकू, तो उसको रुकू इसीलिए कहते हैं कि आदमी रुकू में चला जाता है, जब आदमी कुरान पढ़ते पढ़ते बात ख़त्म हो जाए तो रुकू में चला जाता है। हम लोग तो आजमी हैं तो इसलिए लोग जहाँ जी में आता है वहाँ रुकू करते हैं। अगर कोई हाफिज़ है आलिम नहीं है तो वो तो माजूर है, लेकिन कोई हाफिज़ है आलिम है कुरान को समझता है तो उसको सही जगह पर क्या है रुकू करना चाहिए, जहाँ बात ख़त्म हो रही है। जैसे हम अपनी गुफ्तगू कर रहे तो आधी बात मेरा फ़ोन नहीं रखते, दिन बात पूरी हो जाती है फिर उसके बाद खुदा हाफिज़ करते हैं फ़ोन रखते हैं। तो इसी तरह कुरान के अंदर ये जो रुकू है ये गोया मज़मून ख़त्म हो रहा है, एक टॉपिक ख़त्म हो रहा है, एक बात ख़त्म हो रही है, तो वहाँ फिर मुनासिब है कि आदमी वहाँ रुकू कर ले। बीच के अंदर रुकू करना कर सकते हैं, वो बीच में भी कभी कभार मज़मून टूट जाता है तो आदमी रुकू कर सकता है, अगर अरबी जानता हो तो उसको मालूम होगा कि कहाँ रुकू करना चाहिए कहाँ नहीं। तो ये जो रुकू की तकसीम है ये भी बाद वालों की तकसीम है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, इसीलिए उसमें इख्तिलाफ़ भी हो सकता है। अगर कोई रुकू ना भी रखे किसी कुरान में तो उसकी भी ये कोई हराम काम नहीं है, गुंजाइश उसकी गुंजाइश है। ये बात अलग है कि ये लोगों ने हमारी सहूलत की खातिर ये मेहनत की है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो ये जो सूरत है ये जितनी भी सूरतें हैं ये सब अल्लाह की तरफ से, उनकी जो तरतीब है भी अल्लाह की तरफ से है, उसके जो नाम हैं जैसे सूरह फातिहा उसके बहुत से नाम हैं, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके कई नाम बयान फरमाए हैं। एक नाम सूरह फातिहा का तो बहुत मशहूर है जिसको हम सूरह फातिहा कहते हैं, अहादीस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सलात लिमन लम यक्रा बिफातिहातिल किताब, जो आदमी फातिहा किताब का फातिहा, फातिहा का मना बिगेनिंग, फतहा का मना खोलना, तो हम कुरान को जब खोलते हैं बिगेनिंग करते हैं शुरू करते हैं तिलावत को तो सबसे पहले हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं, इसलिए उसको फातिहा कहते हैं। एक वजह उसको फातिहा कहने की ये भी है कि नमाज भी हम शुरू करते हैं इसी सूरत से, तो इसलिए उसको फातिहा कहा जाता है। इस सूरत का दूसरा नाम है उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान, ये भी अहादीस से पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उम्मुल कुरान भी कहा है। उम का मना माँ, जैसे उम्मुल कुरा मदी मक्का मुकर्रमा को उम्मुल कुरा कहा जाता है, तमाम गांव और शहर की माँ, यानी गोया पूरी दुनिया का मरकज़। तो ये कुरान उसको उम्मुल कुरान, जैसे माँ है घर में तो जितने भी बच्चे हैं वो उस माँ से निकलते हैं, तो उम्मुल कुरान ये कुरान की माँ, और उसको कुरान की माँ इसलिए कहा जाता है कि कुरान के अंदर फैला कर जितनी भी बातें बयान की गई है वो सारी बातें सिमट कर सूरह फातिहा के अंदर आ जाती है, इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने तीन मज़मून मरकज़ी तौर पर बयान किए हैं, तीन बातों को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग अल्फाज से, उन्हीं तीन बातों को, उसके अलावा भी बातें हैं लेकिन उन बातों को बतौर ख़ास बयान किया गया है। उनमें से सबसे पहली बात तौहीद, तौहीद अल्लाह की वहदानियत, कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वो अपनी ज़ात में यकता है, वो अपनी सिफात में यकता है, उस जैसा कोई नहीं, ना ज़ात में उस जैसा कोई नहीं, ना सिफात में उस जैसा कोई नहीं, उसका कोई यार व मददगार नहीं, उसका कोई मुआविन नहीं, नफ़ा नुकसान का वही मालिक है, دنیا کا بھی وہی مالک ہے، آخرت کا بھی وہی مالک ہے، توحید یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے، ایک آدمی اسلام لے آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور ذات معبود ہونے کے لائق اور قابل نہیں، اللہ ہی کی ذات معبود ہونے کے لائق ہے۔ تو گویا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ کر، لا الہ کہہ کر ہر چیز کی نفی کرتا ہے، بلکہ جو اسباب ہے، جو اسباب ہم دنیا میں اختیار کرتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے ماتحت ہے، یہ اللہ ہی کے ماتحت ہے۔ کسی نے، بزرگ نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو اسباب ہیں، جیسے ایک آدمی کام کرتا ہے تو اس کے سبب میں کیا ہے؟ اس کو روزی ملتی ہے، آگ وہ سبب ہے، اس کے نتیجے میں گرمی محسوس ہوتی ہے، چھری یہ سبب ہے، وہ کاٹنے کا کام دیتی ہے، کرتی ہے۔ تو کہا یہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ جسم کی طرح ہے، اور جسم وہ کام تب آ سکتا ہے جب اس کے اندر روح ہو۔ جیسے انسان ہے، اس کے پاس جسم ہے لیکن روح نہیں ہے، ایک انسان ہے مرا ہوا ہے، اب اس کے پاس بلی بھی آ رہی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، مچھر بھی آ رہا ہے، مکھی بھی آ رہی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے اندر روح نہیں ہے۔ کوئی اس کو لات بھی مار رہا ہے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، دفاع تب کر سکتا ہے جب سانپ آ رہا ہے، لیکن آدمی مردہ ہے، اس کے اندر روح نہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح یہ جو اسباب ہے، جیسے ہمارا کام کے لیے جانا، یہ جتنے بھی اسباب ہے دنیا میں، آدمی گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہے تو اب حفاظت کا سبب، دروازہ بند کرتا ہے گھر کے اندر تو حفاظت، یہ ایک سبب اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اسباب ہے یہ جسم کی طرح ہے، روح اگر اس کے اندر ہو تو یہ آن ہوں گے، جیسے جسم کے اندر روح ہو تو جسم آن ہے، گاڑی کو آپ آن اگنیشن چالو کریں گے گاڑی آن ہے، ورنہ وہ گاڑی کچھ نہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کر بھی آپ کتنا بھی گیس کا پیڈل دبائیں گے وہ گاڑی ایک ملی میٹر بھی آگے نہیں ہٹے گی۔ تو اسی طرح یہ جتنے بھی اسباب ہے یہ جسم کے برابر ہے، جب اس کے اندر روح ہوگی تب جا کر وہ کام دے سکتے ہیں، اور روح ڈالنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ یہ توحید، یہ سب سے بنیادی عقیدہ، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر بیان فرمایا، اس کے اوپر مختلف طریقے سے دلائل بیان کیے۔ اور قرآن، میرے بھائیو، عجیب بات ہے کہ قرآن میں ایک مضمون بار بار، اگر کسی اور کتاب ہو، اگر بیان میں بھی آدمی ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے کہ سب لوگ تھک جائیں گے کہ بھائی مولوی صاحب تو ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، کل بھی یہی بیان کیا تھا، پرسوں بھی یہی بیان کیا تھا، ایک بیان کے اندر بھی یہ بات بار بار لا رہے ہیں، تو یہ انسانی طبیعت ہے، اس کو نئی چیز پسند ہے۔ الافادہ تو خیر من الاعادہ، نئی چیز کا افادہ یہ اعادے سے بہتر ہے، ریپیٹ کرنا، ریپیٹ کرنے کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، اس کے اندر اگر تکرار ہو، ریپیٹیشن ہو، کوئی بھی کلام میں اندر ریپیٹیشن ہو تو آدمی اکتا جاتا ہے، اکتا یعنی بور ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اچھی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر ایک ہی بات کو بار بار الگ الگ طریقے سے دوہرا رہے، گھوم پھر کر وہیں آ رہے واپس۔ لیکن قرآن عجیب کتاب ہے کہ اس کے اندر ایک ہی مضمون کو بار بار بیان کیا جاتا ہے لیکن آدمی تھکتا نہیں ہے اس کو پڑھنے سے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض قصے کتنی مرتبہ آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، وہی قصے بار بار قرآن میں آتے ہیں لیکن کوئی آدمی اس کو پڑھنے سے تھکتا نہیں ہے، چاہے وہ عربی نہیں جانتا ہے، وہ بھی جو عربی جانتا ہے، معنی سمجھتا ہے، وہ بھی تھکتا نہیں ہے کہ بھائی یہ بات تو گزر چکی ہے۔ یہ قرآن کے حق ہونے کی، اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اس بات کو دہرایا جاتا ہے، اسی طرح رسالت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اس بات کو بار بار بیان کیا گیا قرآن میں کہ محمد اللہ کے نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے اندر تو پورا دین نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ قرآن کا گویا عملی پریکٹیکل گائیڈ پیش کرے۔ اب اگر کوئی نبوت ہی کا انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نبوت کو نہیں مانتا، میں ان کو نبی نہیں مانتا، تو وہ دین کیسے حاصل کرے گا، وہ قرآن ہی کے اوپر کیسے عمل کرے گا؟ قرآن کہتا ہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کس طرح قائم کرنی ہے اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، کتنی زکات دینی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کب نہیں دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے، کب زکوٰۃ معاف ہوتی ہے، اس کے سارے جو اس جزئیات ہے، اس کے سارے جو فروعات ہے، وہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ تو تو اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو یہ ضروری ہے کہ لوگ نبوت کا ایکسیپٹ کرے, قبول کرے. تو اسی لیے قرآن کے اندر بار بار نبوت کے مضمون کو دہرایا گیا. جو لوگ نبوت پر اعتراض کرتے تھے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے. یہ قرآن کا دوسرا مرکزی مضمون ہے. اور تیسرا مرکزی مضمون قرآن کا آخرت اور بعث ہے. بار بار قرآن میں دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا. دنیا فانی فنا ہونے والی چیز ہے. اس بات کو مختلف مثالوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی مثال سے کبھی کسی قصے کو بیان کر کے اللہ تعالی نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے ہیں, لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس شریعت پر عمل کرنے سے مجھے کیا ملے گا, میں کیوں اتنی مشقت برداشت کروں؟ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو, لیکن نماز میں پڑھوں یا نہ پڑھوں کیا فرق پڑے گا؟ میں چاہتا ہوں تو پڑھوں گا, نہ چاہوں تو نہیں پڑھوں گا. میں پڑھوں گا, مشقت اٹھاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نہیں پڑھوں گا, اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کروں گا تو میرا کیا جائے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار آخرت کو, آخرت کی سزا اور جزا کو بیان فرماتے ہی انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے اور جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے اوپر جو عمل کرے گا اس کے لیے جزا ہے آخرت میں, اور جو عمل نہیں کرے گا اس کے لیے سزا ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اگر جی میں آئے تو کرو اور اگر جی میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوگا. جیسے جو لوگ دین کو نہیں مانتے وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ ان کا نفس ان کو جو کہتا ہے, ملک کے قوانین کے دائرے میں رہ کر ان کے جی میں جو چیز آتی ہے اس کو کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کو آگے کی زندگی کی کوئی فکر نہیں. وہ آگے کی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کے سامنے, ان کے پیش نظر آخرت بعث کوئی چیز ہی نہیں ہے, قیامت کوئی چیز ہی نہیں ہے, بدلہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین, یہ سب کچھ کھیل یہیں ختم ہو جائے گا. انسان جیتا ہے, مرتا ہے, قصہ ختم. اس لیے وہ سمجھتے کہ بھائی ایک ہی زندگی ہے, جتنا مزہ کرنا ہو کر لو. اب ہم ایسے لوگوں کو بکثرت ملتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, تو وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ من مانی کی. اس لیے کہ جب اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کہ بھائی میرا جی یہ کرنے کو چاہ رہا ہے, میں کیوں اپنے آپ کو ریسٹرین کروں؟ ہم تو آخرت کو مانتے, اس لیے ہم اپنے آپ کو ریسٹرین کرتے ہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو روکوں گا تو میں سزا سے بچوں گا اور جزا کا مستحق ہوں گا. لیکن جو آخرت کو نہیں مانتا اس کے لیے تو شریعت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے شریعت پر عمل کرنے سے پہلے آخرت کے عقیدے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے. اسی لیے جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم اس کو اس کے ساتھ نماز کی بحث نہیں کرنی ہے کہ نماز کی کتنی رکعت ہے, نماز کس طرح پڑھنی ہے, وضو کس طرح کیا جاتا ہے, زکوٰۃ کس کو دینی ہے, کب دینی ہے, حج کے کیا مسائل ہے, یہ سب گفتگو نہیں ہوتی. ایمان لاتے وقت اس کے سامنے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بیان کی جائے گی کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور آخرت آنے والی ہے, بعث بعد الموت حقیقت ہے, یہ ہونے والی چیز ہے. اب جب یہ تین چیزوں کو آدمی مان لیتا ہے تو شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ورنہ اگر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا, توحید کو نہیں مانتا تو گڑبڑ. توحید کو مانتا ہے لیکن نبی کو نہیں مانتا تب بھی مسئلہ ہے. نبی کو بھی مانتا ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا, تو پھر نبی کی بات ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جگہ ہر سورت کے اندر تقریباً ان مضامین کو بار بار دہراتے ہیں. تو یہ جو مضامین مرکزی ہے قرآن کے, یہ تین مضامین اس سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں لمبی لمبی سورتیں ہیں وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں پر کرم فرمایا کہ بعض مختصر ایسی سورتیں ہیں جن میں یہ جو لمبی لمبی سورتیں ہیں ان میں جو مضامین پھیلا کر بیان کیے گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سمٹ کر بیان کیا تاکہ کوئی کمزور حافظہ والا ہو, لمبی چوری سورت وہ یاد نہیں کر سکتا, لمبی سورت پڑھ نہیں سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے ان لمبی سورتوں کی باتوں کو جیسے الاسٹک باندھ کو ہم سکر کے رکھتے ہیں تو اسی طرح ان کو ان مختصر سورتوں میں بیان کر دیا. سورۃ العصر ہے, سورۃ کوثر ہے, اما پارہ میں بہت مختصر سی سورتیں ہیں, سورہ فاتحہ, یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں, ان میں انہی مضامین کو بیان کیا گیا ہے. تو اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کا ایک نام ہے السبع المثانی. سب المثانی کا معنی سات, تو اس لیے کہ اس کے اندر سات آیتیں ہیں, اور مثانی کا معنی دہرائے جانا, کیونکہ یہ سات آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں. نماز کے اندر ہم ان کو کثرت سے دہراتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ ان اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں, بہت بابرکت سورت ہے. صرف ایک دو روایت میں ذکر کروں گا اس کی فضیلت کے متعلق. بخاری شریف کی ایک روایت ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, تو کیونکہ میں نماز میں مشغول تھا تو میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تاخیر سے کیوں آئے؟ تو کہا کہ معاف کیجئے, میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب اللہ اور رسول تم کو بلائے تو تم فوراً ان کے بلانے کے اوپر حاضر ہو جاؤ. یعنی گویا کہنے کا منشا یہ تھا کہ اس وقت پھر میں نماز چھوڑ کر میرے پاس آ جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے معافی مانگی, کہا میں آئندہ مرتبہ اس طرح نہیں کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد, میں قرآن میں سے جو سب سے بڑی سورت ہے تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تم کو وہ سورت نہ سکھاؤں. تو انہوں نے کہا کہ ضرور آپ مجھے سکھائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا, اور جب مسجد سے نکل رہے تھے تو نکلنے سے پہلے, کیونکہ وہ تو علم کے حریص تھے, پیاسے تھے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کرائی کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت, سب سے بڑی سورت سکھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سب سے بڑی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. اعظم سورۃ فی القرآن, یہ سورہ فاتحہ ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل مثل ام القرآن, کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں سورہ فاتحہ جیسی سورت نہیں اتاری. یعنی یہ ایسی یہ خاص سورت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دوسری کتابوں کے اندر اس جیسی سورت نہیں ہے. اس میں جو برکتیں ہیں, اس میں جو نورانیت ہے, اس کے اندر جو علم چھپا ہوا ہے, ایسی سورت کسی اور کتاب کے اندر ایسی سورت کا نزول نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. اس سورت کے اندر شفا ہے, آدمی بیمار ہے, کوئی پریشانی میں ہے, تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے شفا بھی ہو جاتی ہے. ایک واقعہ مشہور ہے, بخاری شریف میں ہے, کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کسی جگہ گئے تھے کسی جنگ کے لیے. تو وہاں واپسی میں یا راستے میں انہوں نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا, اور اس گاؤں والوں کو کہا کہ بھئی ہم لوگ مسافر ہیں, مہمان ہیں, آپ ہماری مہمان نوازی کیجئے, کیونکہ اس زمانے میں تو ٹیک اوے ریسٹورنٹ تو ہوتا نہیں تھا. تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں, ہم آپ کے اکرام نہیں کرتے. تو کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. جب انہوں نے پھر کسی جگہ جا کر اپنا پڑاؤ ڈالا, اسی دوران وہ جو گاؤں تھا اس گاؤں کے اندر جو قوم بسی ہوئی تھی ان کا جو سردار تھا اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا, سانپ نے اس کو بائٹ کیا, اور سانپ کا ڈسنا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, زہریلا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کچھ کیا ہے علاج معالجہ ہو, جو بھی ان کے جو طریقے تھے, لیکن کسی طرح کامیابی نہیں ہوئی. تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے, ان کو جا کر پوچھتے, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی طریقہ ہو. تو وہ آئے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہمارے پاس علاج ہے, لیکن مفت میں نہیں, آپ کو کچھ دینا پڑے گا, کیونکہ آپ نے ہمارا توہین کی. کیونکہ ان کے یہاں تو دستور تھا کوئی نو آدمی کیا ہے وارد ہوتا تھا, کوئی مسافر ہو, لوگ اس کا اکرام کرتے تھے. تو کہا کہ ہم آپ علاج تو کریں گے لیکن مفت میں نہیں. تو کہا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بھائی انہوں نے کہا ہم کو 30 بکریاں چاہیے, بعض میں ہے کہ 5, بعض میں ایک ہے, الگ الگ روایات ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ بالکل, اس لیے کہ وہ تو ان کے سردار تھے, چاہتے تھے کہ بچ جائے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ بات سیکھی نہیں تھی لیکن ان کے دل میں بات آئی. یہ سب تجربات ہوتے ہیں, یہ جو ہم کیا ہے تعویذ ہوتی ہے یا کوئی چیز ہے کہ بھائی فنا چیز کو اتنی مرتبہ پڑھو, تو یہ سب ان چیزوں کا ہر چیز کا قرآن حدیث میں ایکسپلیسٹلی وضاحت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے تجربے کے اعتبار سے, کوئی کسی عالم کے پاس کسی بڑے کے پاس پہنچ گیا کہ حضرت فنا پریشانی ہے, تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ بھائی فنا چیز پڑھ لو, اتنی مرتبہ پڑھ لو. उन्होंने इतनी मरतबा पढ़ा और शिफा हो गई, काम हो गया उनका। कोई और आया सेम वही प्रॉब्लम लेकर तो उनको भी वही कहा, तीसरा आया चौथा आया तो फिर उनको वो हर मरतबा लोगों को यही बताते हैं, तो ये चीज़ फिर किताब में मुंतकिल हो जाती है कि भाई फुना चीज़ को इतनी मरतबा पढ़ने से ये क्या है, उसका ये फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें कुरान में हदीस में होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये तजर्बात से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें। जैसे दवाइयाँ ये भी सभी तजर्बे से बनती है, हकीम लोग एक चीज़ को दूसरी से मिलाते हैं, तीसरी मिलाते हैं, किसी को दे दिया उसका काम हो गया, तो दूसरी मर्तबा दूसरा पेशेंट उसको भी वही दे दिया, तीसरे को भी वही दे दिया, फिर किसी ज़माने में कुछ चीज़ में तब्दीली कर दी। तो ये चीज़ें तजर्बात से क्या है उसमें बदलती रहती है। बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई हम क्या है आप हमें ये देंगे तो हम कुछ करेंगे। फिर उन्होंने 60 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ा और उनके ऊपर दम किया, और जैसे ही उन्होंने दम किया तो वो जहर का असर ख़त्म हो गया। तो वो लोग बहुत खुश हो गए और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वादे के मुताबिक उनसे बकरियाँ ली। लेकिन क्योंकि ये पहली मर्तबा ऐसा कुछ हुआ था कि भाई किसी ने कुरान पढ़ा उसके नतीजे में या कोई दम किया उसके नतीजे में उनको कुछ मिल रहा है, तो बाद सहाबा को कुछ शक था कि भाई पता नहीं हम ये जानवर खा सकते या नहीं। तो कहा कि हम इनको जैसा है वैसे रखते हैं, जब हम मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किस्सा बयान करेंगे कि इस तरह हुआ था। तो वो मदीना मुनव्वरा जब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी तफसील बयान की, तो आपने कहा कि कद असबत, आपने सही किया, कोई हर्ज नहीं इसमें, बल्कि मुझे भी इसमें से ये तकसीम कर दो आपस में और इन बकरियों में से मुझे भी कुछ हिस्सा दो, ताकि उनको, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके हिस्से की लालच नहीं थी, ये इसलिए ताकि उनको दिल में कोई शक ना रहे। तो आपने कहा कि मुझे भी इसमें हिस्सा दो, मैं भी खाऊंगा। इसी से उलमा ने यह मसला निकाला है कि अगर कोई तावीज़ देता है तो वो पैसा ले सकता है, लेना ज़रूरी भी नहीं है, ले सकता है, वो भी एतदाल के साथ। ये नहीं कि भाई क्या है, जैसे लोग आजकल लोग जो अमल करना है या अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना है उसके पीछे तो अपना वक्त लगाने के लिए तैयार नहीं, और हम चाहते हैं कि हम किसी को इतने पाउंड दे दे और हमारा सब काम हो जाए, इतने डॉलर दे दे हमारा सब काम हो जाए। और उनमें से भी अक्सर लोग इसी काम के लिए बैठे हुए, यहाँ तो मजबूरी थी इसलिए उन्होंने लिया। और अगर कोई लेता भी है, उसका काम है, उसका पेशा है, तो जैसे आम लोग पैसा कमाते हैं उनको भी इसी तरह कमाना है। इसलिए कि ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई बहुत मेहनत वाला काम करना है, पढ़ना है, दम करना है, मैं तावीज़ वगैरह का काम नहीं जानता, लेकिन बहरहाल इसमें कोई क्या है उनको बॉक्स उठाने हैं या कोई लेबर काम करना है, ऐसा तो होता नहीं है। तो कोई माकूल रकम ले तो वो अलग बात है। और हमारे बहुत से अकाबिर और बुजुर्गाने दीन के बारे में आता है, वो तावीज़ जानते थे, रकम नहीं लेते थे, पैसा कुछ नहीं लेते थे, ऐसा भी नहीं कहते थे कि भाई आपके जी में जो आए वो देकर जाओ, इसलिए कि वो तो और मुश्किल हो जाता है। फिर अगर कहे कि भाई ये $10 है वो तो आसान है, लेकिन जब कहे कि आपके जी में आपको जैसा ठीक लगे, तो ये तो जैसे हम किसी के किसी की दुकान में जाते हैं, पहचान वाला होता है, कहता है कि भाई ऐसे ही ले जाओ, तो कहे नहीं आपको पैसा लेना पड़ेगा, फिर वो कहेंगे कि भाई आपको जैसा ठीक लगे वैसा दे दो, तो हो सकता है कि $5 की चीज़ और हमको $10 ठीक लगे। तो इस कभी सामने वाला कभी उनका नुकसान हो जाता है अगर सामने वाला बखील है, और अगर सामने वाला सखी है तो सामने वाला का नुकसान होता है। बाज़ मतलब कोई घर में भी काम करने के लिए आता है, पहचान वाला होता है कि जैसा आपको मुनासिब लगे इतना इतनी रकम दे दो, फिर अगर आपने उनको कम दे दिया और किसी और को जाकर कहेंगे कि भाई देखो नहीं उन्होंने मुझे कम दिया। तो इसलिए मामलात के अंदर सफाई होनी चाहिए। हम किसी के लिए काम करते हैं, कोई हमारी दुकान से कोई चीज़ ख़रीदता है, तो ये अरबी में कहावत है, तआशरू कल अकारिब व तआमलू कल अजानिब, आपस में रहो दोस्तों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, व तआमलू कल अजानिब, और जब आपस में मामला करना हो तो ऐसा मामला करो जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। हर चीज़ लिखाई के अंदर हो, डॉक्यूमेंटेड हो, अच्छी तरह मामला ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, इसीलिए इसी से सब झगड़े पैदा होते हैं फिर बाद में। बहरहाल कहने का मंशा यह है कि भाई अगर कोई ये इस सूरत के अंदर शिफा है, तो अगर हमें तावीज़ का काम नहीं करना है लेकिन बहरहाल अपने तौर पर तो शिफा कर सकते हैं, बीमार है, सूरह फातिहा पढ़ ली, पानी में दम किया, खुद पी गए, अपने बच्चों को पिलाया, तो इस सूरत के अंदर बड़ी बरकतें हैं। तो ये सूरह फातिहा के मुतल्लिक दो चार बातें थी। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल है, तो हमें सूरह फातिहा क्या है पढ़ने का भी अहतमाम करना चाहिए, सोने से पहले भी उसको पढ़ना चाहिए, और भी दिन के मौके में, वैसे भी हम नमाज वगैरह में पढ़ते हैं, तो अब हम ये समझ कर पढ़ेंगे कि ये बड़ी बाबरकत सूरत है। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें इस सूरत की क़दरदानी की तौफीक अता फ़रमाए, उसको बकसरत पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।